बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1-14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سنائیں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد آج کی دن کی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی منظر عام پر آنے والی خفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کی گرفتاری یا قتل کے آپریشن کا حکم دیا تھا۔ امریکی فوجوں نے شمالی شام کی جیل سے داعش کے 10 دہشت گردوں کو نکال کر جنوبی شام منتقل کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں ایران کے خلاف امریکی رفتار و کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومت کے نقش قدم پر گامزن ہے اور امریکہ کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے مشترکہ ایٹمی معاہدے میں اپنے وعدوں پر مکمل عمل کیا، لیکن جب امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران نے بھی بتدریج اپنے وعدوں میں کمی کر دی۔ اب اگر امریکہ اور یورپی ممالک مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل کرتے ہیں تو ایران بھی عمل کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب امریکہ اور یورپی ممالک کو پہلے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایران پہلے عمل کر چکا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں تعینات ایران کے مندوب اسماعیل بقائی حمانہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے امریکہ کی جانب سے اپنے رویے کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کی صورت میں تہران بھی ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کا مطالبہ غیر منصفانہ ہی نہیں بلکہ گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور اس سے یورپ کی موزوری اور دھونس کا پتہ چلتا ہے۔ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور اس سے خود سرانہ طور پر علیحدگی اختیار کرنے والا امریکہ اب IAEA کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں ایران کے خلاف دیگر ملکوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلمبرگ نیوز نیٹورک کی ایک رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے ایران مخالف پالیسیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دیگر ملکوں سے درخواست کی کہ وہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں اضافے کے بارے میں IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں واشنگٹن کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کریں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس قرارداد میں دعویٰ کیا کہ بقول ان کے اگر ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے تو امریکہ بھی اس سے ملتے جلتے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ امریکی سفارتکاروں کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کے ارکان میں تقسیم کی جانے والی اس قرارداد کے متن میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے واشنگٹن کے ناجائز مطالبات درج کیے گئے ہیں، جن میں IAEA کے معائنہ کاروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس آئندہ ہفتے کو ہونے والا ہے، جس میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں اضافے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب ہاروارڈ کینیڈی اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایران سے ایٹمی معاہدے میں واپسی میں پہل کرنے کی درخواست اس کی سفارتی ناپختگی کی علامت ہے۔ پروفیسر اسٹیفن والٹ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے سن 2018 میں نکل چکا ہے جبکہ ایران ہنوز معاہدے کی پابندی کر رہا ہے، بائیڈن انتظامیہ کا ایران سے پہل کرنے کا مطالبہ ان کے دعوے کے برخلاف سفارتی مہارت سے آری دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کی منظر عام پر آنے والی خفیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کی گرفتاری یا قتل کے آپریشن کا حکم دیا تھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں جاری ہونے والی امریکی حکومت کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گردی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے براہ راست حکم پر انجام دی گئی۔ یہ رپورٹ امریکہ کے قومی خفیہ دفتر نے جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بن سلمان نے جمال خاشقجی کی گرفتاری یا قتل کے آپریشن کا فرمان جاری کیا تھا۔ رپورٹ میں آیا ہے کہ ہمارے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکی کے استنبول شہر میں اپنے ملک کے قونصل خانے میں مخالف صحافی جمال خاشقجی کی گرفتاری یا انہیں قتل کرنے کا آپریشن کا فرمان جاری کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہمارا جائزہ اس بنیاد پر ہے کیونکہ محمد بن سلمان نے 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد سعودی بادشاہی کے تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد جمال خاشقجی کو سعودی بادشاہت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے اور ان کو خاموش کرانے کے پرتشدد اقدامات کی حمایت کرتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ محمد بن سلمان کی نیابت میں جمال خاشقجی کے قتل کو انجام دینے والوں میں سعود القحطانی، ماہر مطرب نائف العریفی، محمد الزہرانی، منصور ابا حسین، عبدالعزیز الحوساوی، ولید عبداللہ الشہیری، خالد العتیبہ، فہد شبیب البلوی، مشل سعد البستانی، ترکی الشہری اور محمد العتیبی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی جس میں یمنی عوام کے خلاف آل سعود کے جنگی جرائم کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر یمن پر حملے بند کرنے اور انسانی حقوق کے معاملات پر توجہ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق جو بائیڈن اور سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان بات چیت میں سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے کے حوالے سے امریکی عہد کا بھی اعادہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بائیڈن اور سلمان نے باہمی دلچسپی کے معاملات اور مشترکہ خطرات کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب کہا جا رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل اور اس میں سعودی ولی عہد بن سلمان کے کردار کے حوالے سے بعض رپورٹیں عام کرنے والی ہے۔ ادھر امریکہ کے وزارت خارجہ ترجمان نیٹ پرائس نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صدر جو بائیڈن امریکی مفادات کو مکمل محفوظ رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے ملک کا انسانی تشخص بہتر بنانے کے لیے جنگ یمن کے اصل ذمہ دار سعودی عرب کے ساتھ بات چیت ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب اقوام متحدہ نے حال ہی میں خبردار کیا کہ معاشی ابتری اور جنگ نے یمن کو سقوط کے دہانے پر پہنچا دیا اور لاکھوں یمنی خاندانوں کو قحط بھوک مری کا سامنا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت اور متحدہ عرب امارات سمیت بعض دوسرے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے مغرب ایشیا کے غریب اسلامی ملک یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ تقریباً 6 سال سے جاری اس جنگ کے دوران سعودی جنگی اتحاد نے امریکہ اور مغربی ملکوں کے فراہم کردہ ہتھیاروں اور بموں سے یمن کا بنیادی ڈھانچہ تباہ اور ہزاروں بے گناہ یمنیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ کل ہندوستان میں جی ایس ٹی اور ای کامرس پالیسی کے خلاف آل انڈیا مرچنٹ کانفیڈریشن کے بھارت ویاپار بند کی بنا پر کاروبار مکمل طور پر بند رہا۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق جی ایس ٹی اور ای کامرس پالیسی کے خلاف آل انڈیا مرچنٹ کانفیڈریشن کے بھارت ویاپار بند میں تقریباً 40,000 سے زیادہ تجارتی تنظیموں کے 8 کروڑ سے زیادہ تاجر شامل ہوئے جس کی وجہ سے بازاروں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ کانفیڈریشن نے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا کہ پورے ملک کے بازاروں میں ویرانی چھائی رہی اور مشرق سے مغرب اور شمال سے لے کر جنوبی ہندوستان تک تمام ریاستوں کے تاجروں نے اپنے کاروبار بند رکھ کر مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں اور جی ایس ٹی کونسل کو سخت پیغام دیا۔ ہندوستان نے چین سے ایل اے سی پر موجود بقیہ فوجوں کی جلد واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے جمعے کو اپنے چینی ہم منصب وانگی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہندوستان کا یہ مطالبہ پیش کیا۔ بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان یہ ٹیلی فونی بات چیت تقریباً 1.25 گھنٹے جاری رہی۔ اس ٹیلی فونی رابطے میں مشترکہ سرحدوں کی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایل اے سی پر جلد سے جلد حالات کو معمول پر لائے جانے کی ضرورت سے اتفاق کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کی پاکستان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ارنا کے رپورٹ کے مطابق ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کی پاکستان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو 4 ماہ کے لیے گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے توقع ظاہر کی تھی کہ پاکستان اس اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ امریکی فوجوں نے شمالی شام کے جیل سے داعش کے 10 دہشت گردوں کو نکال کر جنوبی شام منتقل کر دیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق شام کے صوبہ الحسکہ کے مقامی حکام نے جمعے کو بتایا کہ کردوں کے زیر انتظام ایک جیل میں امریکہ کے کچھ فوجی گاڑیاں داخل ہوئیں اور وہاں پر قید داعش کے 10 دہشت گردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی فوجوں کی ان گاڑیوں نے داعش کے ان دہشت گردوں کو جنوبی شام منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ داعش کے ان دہشت گردوں کو اردن سے ملنے والی شامی سرحد کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ شامی ذرائع کہنا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں سے امریکی شام کی فوج اور وہاں موجود اہم ٹھکانوں پر حملے کروانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق اور شام کی سرحد پر عراقی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ سابرین نیوز کی جمعے کے روز کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق اور شام کے سرحدی علاقے البو کمال اور القائم میں ایک گھر اور ایک مقام پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ یمن کے پریس ذرائع نے مغرب میں سعودی اتحاد کے فوجی کمانڈروں اور افسروں کی نشست والے مقام پر حملے کی خبر دی ہے، جبکہ مغرب کے قبائلی سرداروں نے مغربی ملکوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ مغرب کو آزاد کرانے کی کارروائی میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس نے جمعے کی صبح مغرب میں اس مقام پر حملہ کیا جہاں سعودی اتحاد کے فوجی کمانڈروں اور افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ فوجی ذرائع کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے اس میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے کئی فوجی کمانڈر ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال اور مغرب کو آزاد کرانے کے آپریشن کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کو 5 سال 11 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 5 سال 11 ماہ کے دوران جار سعودی اتحاد کو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ مغرب سے یمن پر جارحیت جاری رکھنے کے لیے جار اتحاد کے لیے ہر قسم کے حتیٰ ممنوع اسلحے کی سپلائی بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ یمن کے زمینی، فضائی اور سمندری محاصرے میں امریکہ اور یورپ کے جنگی بحری جہازوں نے کھل کے سعودی اتحاد کا ساتھ دیا، لیکن یہ اتحاد یمنی عوام کو جھکانے اور اپنا کوئی بھی مقصد پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمنی افواج نے مغرب کو آزاد کرانے کا آپریشن شروع کر رکھا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہی ہیں۔ صوبہ مغرب جو جار سعودی اتحاد کے قبضے میں ہے، اس وقت پوری طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں کے محاصرے میں آ چکا ہے۔ یمنی افواج شہر مغرب سے 5 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ مغرب کے سبھی علاقے آزاد کرائے جا چکے ہیں، صرف شہر مغرب سعودی اتحاد میں شامل دہشت گردوں اور زرخرید فوجیوں کے قبضے میں رہ گیا ہے۔ شہر مغرب کو آزاد کرانے کے آپریشن نے جار سعودی اتحاد اور اس کے سرپرستوں امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے اور کسی بھی بہانے سے یمنی افواج کی پیش قدمی کو روک دیں، اور اس کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کا سہارا لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفس سے نے بھی وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکی نمائندے کی ہے، جس پر یمنی رہنماؤں نے کہا ہے کہ مارٹن گریفس اقوام متحدہ کے بجائے جار سعودی اتحاد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صوبہ مارب کی اسٹریٹیجک اہمیت ہے۔ ایک تو اس صوبے میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اور یمن میں بجلی کے پیداوار کا مرکز بھی اسی صوبے میں ہے۔ 2014 تک مارب سے پورے یمن کے لیے بجلی اور تیل نیز گیس کی سپلائی جاری تھی، لیکن 26 مارچ 2015 کو یمن کے خلاف جارحیت کے آغاز اور مارب پر امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو سعودی اتحاد کا قبضہ ہونے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ مارب کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ شہر مارب یمن کے جغرافیائی قلب میں واقع ہے، اور اس کو یمن کے شمالی، جنوبی، مغربی اور مشرقی صوبوں کو ایک دوسرے سے متصل کرنے والا چوراہا سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مارب کی آزادی سے یمن کے دیگر علاقوں کی سعودی اتحاد اور اس کی نیابتی فورس تکفیری دہشت گردوں کے قبضے سے آزادی کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر امریکہ اور یورپ جار سعودی اتحاد کی حمایت بند کر دیں تو جار سعودی اتحاد کو 2 ہفتے کے اندر اندر بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور مارب پوری طرح سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ نئی امریکی حکومت اس مشکل وقت میں جار سعودی اتحاد کو اکیلا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اگرچہ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد یمن کے خلاف جارحیت میں سعودی اتحاد کی حمایت بند کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس وعدے پر عمل کرنے کا ان کے اندر کوئی ارادہ نظر نہیں آتا، بلکہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اپنے پیش رو ٹرمپ کی طرح انہیں بھی سعودی عرب دودھ دینے والی گائے نظر آنے لگا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تھنوں میں ابھی بھی کافی دودھ موجود ہے جس سے وہ صرف نظر کرنا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ چنانچہ سعودی فرماروا ملک سلمان بن عبدالعزیز سے ان کی ٹیلیفونی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن سعودی عرب کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں صوبہ مارب کو آزاد کرانے کے لیے جاری یمنی افواج کے آپریشن کی تازہ صورتحال، صوبہ مارب کی حیثیت، اس کی آزادی کی اہمیت اور یمن کے خلاف سعودی جارحیت کے تعلق سے نئی امریکی حکومت کی منافقت کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان سے ممتاز تجزیہ نگار سجاد ترین صاحب حصہ لیں گے۔ ترین صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ترین صاحب، اس وقت جنگ یمن کی صورتحال یہ ہے کہ یمنی افواج بہت تیزی کے ساتھ شہر مارب کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ صوبہ مارب کے تمام علاقے اپنے آپریشن کے دوران جو تقریباً 1 مہینے سے جاری ہے انہوں نے آزاد کرا لیے ہیں۔ اب شہر مارب سے صرف 5 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی ہیں، اور اس صوبے کا صرف یہ شہر اب جو ہے وہ سعودی اتحاد اور امریکہ اور سعودی عرب کے پروردہ تکفیری دہشت گردوں کے قبضے میں رہ گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یمنی افواج کے اس آپریشن کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ جب سے یہ جنگ مسلط ہوئی ہے میں اس جنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، اور اس جنگ میں جو ہے سعودی عرب کی جو وحشیانہ پالیسی ہے، جو وحشیانہ اور مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے اس جنگ نے، اور اس جنگ نے ایک خاص جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص ایک فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل انہوں نے ایک افواج بنائی ہے، جس کو کیا نام ہے، انہوں نے اتحاد دیا مسلمان افواج کا۔ وہ مسلمان افواج نہیں تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فقہ کی جنگ تھی، ایک فقہ کے لوگ تھے، اور جو کچھ سعودی عرب کر رہا ہے اب اس کا ریئیکشن شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یمن ایک غریب ملک ہے، سعودی عرب بہت وسائل والا ملک ہے، اور اس کے وسائل امریکہ بھی لوٹ رہا ہے۔ اب سعودی عرب کو اپنا تحصیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس جنگ کے پیش نظر سعودی حکمران جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے اب ان کے تخت ہل رہا ہے، ان کی حکومت ہل رہی ہے، ان کی سلطنت ہل رہی ہے۔ وہ بذریعہ طلبی یہودیوں کے ذریعے امریکہ اور جو بائیڈن پر جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ ابھی اب بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی بھینس سمجھتے ہیں، ایسی گائے سمجھتے ہیں جو ابھی بھی دودھ دے سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بائیڈن کے لیے ان کی اس طرح حمایت کرنا سعودی عرب کی جس طرح کے ٹرمپ کر رہے تھے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو جہاں انسانیت کی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خود سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور مخالفین کو وہاں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک گروپ وہاں پر مسلط ہے, ان کی اب جو ہے حکمرانوں کی بنیادیں, سعودی حکمرانوں کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں. وہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے, تل ابیب کے ذریعے امریکہ کو مینج کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جس طرح ٹرمپ ان کی حمایت کر رہا تھا جو بائیڈن اس طرح کرے گا, جو بائیڈن بالکل نہیں کر سکے گا, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس کے بعد تفکیری جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. ان تفکیریوں نے پہلے پوری دنیا کو تباہ و بربادی کے کنارے کھڑا کیا ہے. سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان تفکیریوں کی وجہ مسلمانوں کو ہوا ہے. ان سعودی حکمرانوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح زمین پر مسلمانوں کو جو نقصان اس سعودی حکمرانوں نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے, اور اب ان کی رخصت بہت قریب ہے. اس کی وجہ یہ یمن کی جنگ بنے گی.
جی ترین صاحب, آپ کا خیال یہ ہے کہ بائیڈن کی حکومت جارے سعودی اتحاد کی حمایت نہیں کرے گی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اتحاد کو تکفیری قوتوں کی حمایت حاصل ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یمن کے خلاف جارحیت اوباما کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی. اس وقت ٹرمپ نہیں تھا برسر اقتدار, باراک اوباما برسر اقتدار تھے, اور اس حکومت میں خود بائیڈن نائب صدر تھے, اور امریکہ کی اس وقت کی حکومت کی مکمل حمایت سے سعودی اتحاد نے یہ جارحیت شروع کی. اور جہاں تک تکفیری دہشت گردوں کا سوال ہے تو خاص طور پر داعش کی تشکیل اوباما انتظامیہ نے کی تھی, اور اس کا اعتراف ہلری کلنٹن نے صاف اور واضح طور پر کیا ہے کہ ہم نے اپنے خاص مقصد کے لیے داعش کو تشکیل دیا. تو تکفیری دہشت گردوں کی تشکیل بھی ڈیموکریٹ اوباما اور بائیڈن کے دور حکومت میں ہوئی تھی. تو آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بائیڈن جب صدر ہیں تو اس اتحاد کو وہ چھوڑ دیں گے جس کی انہوں نے نائب صدر کی حیثیت سے حمایت کی تھی, اور اس تکفیری دہشت گردوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے جس کو خود ان کی نائب صدر کی حیثیت سے انہی کی حکومت میں تشکیل دیا گیا تھا؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب جو بائیڈن جب نائب صدر تھے اس وقت حالات کچھ اور تھے, اب حالات پوری دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو عالم انسانیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, عالم انسانیت کے لیے جو لوگ مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ تفکیری ہیں, اور ان تفکیریوں کی اب سرپرستی جو عالمی سطح پر ہو رہی تھی اس سے امریکہ ہاتھ پیچھے کر رہا ہے, جو کہ جس کی وجہ سے یہ عالمی دنیا پر یہ کمزور ہو رہے ہیں. اور اب امریکہ کے لیے جو موجودہ اس وقت دنیا کی صورتحال بن چکی ہے, اس طرح داعش کی یا تفکیریوں کی کوئی بھی حمایت کرنا یا سعودی عرب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا بالکل ناممکن ہو گیا ہے, کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, عالمی حالات بدل رہے ہیں, معاشی صورتحال بدل رہی ہے, امریکہ بہت سارے اپنے مسائل کا شکار ہو گیا ہے. ٹرمپ نے اس امریکہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کی تمام پالیسیاں بھیا جنبش قلم وہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں. تو اب کیونکہ ٹرمپ بہت تفکیریوں کو سرپرست رہا ہے, اب یہ ممکن نہیں رہا امریکہ کے لیے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, ماضی کی جو آپ نے باتیں کہیں وہ بالکل درست ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہیں, اور جو واقعات تاریخ میں ہوتے ہیں ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, بدلتی ہوئی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں جو بائیڈن کے لیے, جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے سعودی عرب کی اور تفکیریوں کی حمایت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. جی جی
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے جو لے کے شفاعت کا جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین آج نواسی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. اور اب سماعت فرمائیے اسی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. اور سامعین، ساتھ ہی ہم غم و اندوہ کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. سامعین، وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے، لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے، اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے، وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، عالم و دانا، صاحب معرفت اور ایک نمایاں انسان کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کی علمی و معنوی عظمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون جس پہلو کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے، یہی ہے، یعنی اسلام کو اپنے وجود میں بسانا۔ ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر گشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے حادثات اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ عاشورہ جیسا عظیم واقعہ زینب کو نہ جھکا سکا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور ستمگر افراد کا ظاہری حشمت و جلال زینب کو نہ للکار سکے۔
لاشوں کے درمیان بسد نالا فغا جھلسی
حضرت زینب نے ہمیشہ اور ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، ان کا وطن مدینہ ہو یا سخت امتحان اور آزمائش کی آماجگاہ کربلا یا پھر یزید و ابن زیاد کا دربار۔ ہر جگہ زینب ثابت قدم اور سر بلند رہیں اور باقی سب ان کے آگے سر نگوں ہو گئے۔ یزید اور ابن زیاد جیسے مغرور اور ستمگر افراد اس دست بستہ اسیر کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یوں اہل کوفہ سے مخاطب ہوئیں، افسوس ہم تم پر اے کوفے کے باشندوں، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا جو بہت بڑا اور ناقابل بیان ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ سامعین، یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے، لہذا اگر وہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہے تو اسے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، خون کا یا پیغام رسانی کا، حسینیت کا یا زینبیت کا، امام حسین علیہ السلام کی طرح مرنے کا یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندہ رہنے کا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھا سی، سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبری نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل سبت رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
سامعین، کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں کربلا کی خواتین کا بے نظیر کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ ہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ میدان عمل میں کار زینبی ادا کیا جائے۔ سامعین، وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے، لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے، وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حق کے لیے وقت کے یزیدوں کو للکارا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے جرأت و بہادری، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئیں اور ان کے ساتھ اسیروں کا قافلہ تھا، جبکہ مقابلے میں ظالم دشمنوں کی بھیڑ تھی، سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو انہوں نے صفاقیت اور بربریت کے دور میں کمال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو یزیدی دہشت گردی اور حسینی امن پسندی کا فرق بتا دیا۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس وے پر چلنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا۔ نئی نسل کو مقام اہل بیت کے آداب سکھانا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو کربلا میں قربان کر کے پوری انسانیت کو قربانیوں ایثار کا درس دیا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نواسی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ میں ایک بار پھر اسی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے، یادوں کے جھروکے، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند، 15 رجب اور 27 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم کو آگاہ کیا۔ یہودی مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہ تانے مسلمانوں، خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ ستائیس فروری سن 1509 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل پر پرتگال کے طویل قبضے کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے 9 سال پہلے پیڈرو ایلواریز کیبرل نے برازیل کو دریافت کیا تھا۔ فرانس اور ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ اس وسیع ملک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کیں، لیکن وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ سینکڑوں برس کے قبضے کے دوران پرتگیزیوں نے گنے کے کھیتوں میں بیگار لینے کی غرض سے 30 لاکھ سے زیادہ سیاہفام افریقی غلاموں کو برازیل منتقل کر دیا۔ بردہ فروشی کے کاروبار اور مقامی سرخ فام باشندوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے کئی بار برازیل میں پرتگیزیوں کے خلاف تحریکیں چلیں، لیکن ان کو کچل دیا گیا، یہاں تک کہ سن 1822 میں برازیل کو آزادی ملی۔ تاہم آزادی کے بعد بھی کئی عشروں تک اس ملک میں پرتگیزی اثرات قائم رہے۔ ستائیس فروری سن 1844 عیسوی کو ڈومینیکن پر ہمسایہ ملک ہیٹی کا قبضہ ختم ہوا اور اس کو آزادی ملی۔ سن 1492 میں ڈومینیکن کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا اور ہسپانوی بادشاہت کا حصہ بنایا تھا۔ سن 1801 میں 3 صدیوں سے زیادہ ہسپانوی بادشاہت کا حصہ رہنے کے بعد ڈومینیکن پر ہیٹی کے عوامی انقلابی لیڈر توسین لوور تور نے قبضہ کیا، لیکن سن 1844 میں ڈومینیکن میں بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہیٹی کی فوج اس ملک کے انخلا پر مجبور ہوئی اور ڈومینیکن کو آزادی ملی۔ سن 1916 میں امریکہ نے ڈومینیکن پر قبضہ کیا، لیکن ڈومینیکن کے عوام کی مخالفت کے نتیجے میں ایک معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے امریکی فوج نے آہستہ آہستہ ڈومینیکن چھوڑنا شروع کیا۔ اسی دوران کرنل ٹروخیلو نے فوجی بغاوت کے ذریعے سن 1930 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 30 برس کی آمریت کے بعد وہ عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ڈومینیکن میں امریکی مداخلت اور حکومت میں فوج کے اثرات بڑھنے لگے۔ ڈومینیکن وسطی امریکہ اور بحیرہ کارائیب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے اور جزیرہ ہسپانیولا کے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ ستائیس فروری سن 1942 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے جنگی طیاروں نے اتحادیوں کی بحری فوج پر زبردست حملوں کا آغاز کیا۔ جاپان کی جنگی کارروائیاں بحرے جاوا میں انجام پائیں۔ بحرے جاوا میں بڑی تعداد میں امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی بحری بیڑے تعینات تھے۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں اتحادیوں کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور یہ جنگ جاپان کی جیت پر ختم ہوئی۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري و تحط به تلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.